بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. متفق عليه. سيدنا عمرو بن يحيى المازني اپنے باب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرو بن ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گیا، انہوں نے عبداللہ بن زید سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق. فدعا بتور من ماء، انہوں نے پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن منگوایا. فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا، یعنی ان کو وضو کر کے دکھایا. فأكفأ على يديه من التور، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان ڈیلا پانی کو اس چھوٹے برتن سے. فغسل يديه ثلاثا، دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا. ثم ادخل يده في التور، پھر انہوں نے ایک ہاتھ داخل کیا برتن میں. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور پھر اسے جھاڑا تین مرتبہ تین چلوں کے ساتھ. ثم ادخل يده في التور، پھر انہوں نے ایک ہاتھ داخل کیا برتن میں. فغسل وجهه ثلاثا، اور چہرے کو دھویا تین مرتبہ. ثم ادخل يديه، پھر دونوں ہاتھوں کو داخل کیا. فغسلهما مرتين الى المرفقين، کہنیوں تک. ثم ادخل يديه، دونوں ہاتھوں کو داخل کیا. فمسح بهما، اور ان دونوں کے ساتھ مسح کیا. رأسه، اپنے سر کا. فاقبل بهما، دونوں ہاتھوں سے سر کے شروع سے انہوں نے شروع کیا. وادبر، اور پیچھے تک لے گئے. مرة واحدة، ایک مرتبہ. ثم غسل رجليه، پھر انہوں نے دونوں پاؤں کو دھویا. دوسری روایت کی الفاظ ہیں: بدأ بمقدم رأسه، انہوں نے سر کے شروع سے شروع کیا. حتى ذهب بهما الى قفاه، پھر دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے. ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، پھر دونوں کو اسی طرح واپس لٹایا یہاں تک کہ جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک واپس آ گئے. اور تیسری روایت کی الفاظ ہیں: اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. فاخرجنا له ماء من تور من صفر، ہم نے تانبے کے ایک برتن میں ان کے لیے پانی ڈالا. التور، تور سے مراد شبہ الطاست، جو تھال کے مشابہ ہوتا ہے. اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے بتور من ماء، تور من ماء چھوٹے برتن کو کہتے ہیں. فأكفأ على يديه، أكفأ سے مراد أمال وصب، مائل کیا اپنے ہاتھ کو اور انڈھیلا اپنے ہاتھوں پر. من صفر، نوع من النحاس، صفر تانبے کو بھی کہتے ہیں اور یہ تانبے کی ایک قسم ہے. إلى المرفقين مرتين، یہاں مرفقین کا جہاں تذکرہ آیا ہے دو مرتبہ اپنی کہنیوں تک دھویا. سنانی بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو مرتین کے الفاظ آئے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت میں مرتین مرتین ہیں، اور اسی طرح ہی تکرار کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. اس حدیث کا اجمالی معنی، اس حدیث کا معنی معروف ہے، جیسے کہ اس سے پہلی حدیث میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا. دونوں حدیثیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مکمل کا طریقہ بیان کر رہی ہیں، لیکن اس حدیث میں کچھ اضافات ہیں. یہاں مضمضہ، کلی کرنا، استنشاق، ناک میں پانی چڑھانا تین تین مرتبہ ہے، تین چلوؤں کے ساتھ، جو پہلی حدیث میں موجود نہیں تھا. پچھلی حدیث میں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں دو مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے. تو یہاں رک کے یہ بات لکھ لی جائے کہ ایک ایک مرتبہ بھی دھونا، دو دو مرتبہ بھی دھونا، اور تین تین مرتبہ دھونا بھی جائز ہے، اور تینوں ہی صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں. لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات نقل کی ہے، یہ ایک ایک وہی کرے گا جو عالم ہوگا، کہ وہ تسلی سے کرے گا. عوام اور عامۃ الناس کو تین مرتبہ ہی کرنا چاہیے. ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، تیسری بار یہاں ایک ہاتھ کو داخل کیا اور پھر چہرے کو تین مرتبہ دھویا. اور بخاری کی اکثر روایات میں بھی ایسا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی کچھ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے بھی چہرے کو دھو سکتے ہیں اور ایک ہاتھ سے بھی چہرے کو دھو سکتے ہیں. چوتھی بات، سابقہ حدیث میں ہے ثم مسح برأسی، پھر اپنے سر کا مسح کیا، جس میں یہ گنجائش بعض لوگوں نے لینے کی کوشش کی کہ بعض رأس کو، بعض سر کے حصے کا مسح کیا، اور انہوں نے بات تبعیض کی بنا لی، جس کے بارے میں کل آپ نے سنا کہ عربی زبان میں تبعیض کی با نہیں ہوتی، یہ الصاق کی با ہے. چنانچہ اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت آ گئی بمسحہ کلی، کہ اللہ کے رسول پورے سر کا مسح کرتے، اور پھر کیفیت بھی مسح کی تفصیلی بیان کر دی. اور شریعت کی یہی ایک روشنی ہے، یبین بعضہ بعضا، بعض حدیثیں دوسری حدیث کو اور واضح کر دیتی ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے. دونوں حدیثوں میں مضمضہ اور استنشاق، نوز میں پانی چڑھانا، اس کے لیے ایک ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے کا تذکرہ ہے. لیکن اس حدیث میں لفظ ہیں انہ ادخل یدیہ عند غسلہما ومسح الرأس بیدیہ، یہاں سر کے مسح پر بھی دونوں ہاتھوں کا تذکرہ، اور بازوؤں کو دھونے وقت بھی دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے. امام ابی داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث الصحاح کلها تدل على ان مسح الرأس مرة واحدة، کہ صحیح احادیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہی ہوگا. اور ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کا مسح ایک مرتبہ ہی ثابت. چھٹی بات، حدیث کے اندر صراحت ہے پاؤں کو دھونے کی، لیکن یہاں صرف پاؤں دھونے کا تذکرہ ہے، کعبین ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت کا تذکرہ نہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ پاؤں دھو لیے جائیں جہاں مرضی، وہ اثر روایت کو سامنے رکھنا پڑے گا جو متفق علیہ ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا اصول لکھ لیجئے، ذکر عدم الشیء لا يستلزم عدمه، ذکر عدم الشیء لا يستلزم عدمه، جس چیز کا تذکرہ نہ کیا جائے وہ اس کے نہ ہونے پہ دلیل نہیں ہوتا بلکہ اختصار یا بھول جانا ہوتا ہے۔ ساتویں بات، اس حدیث سے اس بات کا بھی جواز ملتا ہے کہ بعض اعضاء تین مرتبہ دھوئے جائیں اور بعض اعضاء دو مرتبہ دھوئے جائیں، اور صحیح بخاری کی روایات بھی ایسی ہی بتاتی ہیں۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جب سر کا مسح کیا جائے تو کیا پیشانی سے شروع کیا جائے اور گدی تک لے جایا جائے، یا گدی سے شروع کیا جائے اور سر کے شروع تک لایا جائے۔ ابن دقیق العید اور امام صنعانی وہی کچھ کہتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے، اور تمام علماء نے اسی کی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کا طریقہ، آپ منابت الشعر اپنی پیشانی جہاں سے بال اگنا شروع ہوئے ہیں یہاں سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے اور پیچھے سے آگے لے آتے۔ ہاں کچھ ایسے بھی علم کے شہ سوار موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ گدی سے شروع کیا جائے، واللہ المستعان۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ سيدة عائشة رضی اللہ تعالی عنہا صدیقة بنت الصدیق حبیبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پسند تھی جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت میں اور ہر کام میں، وفی شأن ہی کلی۔ یعجبہ التیمن حدیث کا الفاظ ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے۔ اور امام صنعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل فعل يحبه الله او رسوله فهو يدل على مشروعیتی، ہر وہ فعل جس کو اللہ پسند فرما لیں، جس کو اس کے رسول نے پسند فرمایا ہو، یہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ شریعت ہے۔ فی تناعلہ جوتا پہنتے وقت، وترجلہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے وقت، وطہورہ اس میں وضو بھی آ جاتا ہے، غسل بھی آ جاتا ہے، وفی شأنہ کلی، فی شأنہ کلی ہر اس کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، جو بھی زندگی کے امور ہیں، لباس پہننا ہے، لیٹنا ہے اور دیگر امور۔ شیخ تقی الدین بیان کرتے ہیں وفی شأنہ کلہ، یہ لفظ عام ہے، اور یہاں حدیث کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں یہ صرف بیت الخلاء میں داخل ہونا اور خارج ہونا اس کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح مسجد سے نکلنا، لیکن یہ ان کی رائے ہے، اس کو عام ہی رکھا جائے گا۔ زندگی کے ہر کام میں دائیں جانب کو اللہ کے رسول نے پسند کیا، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں نص آ جائے یا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی رہنمائی آ جائے۔ ان رہنمائیوں میں سے ایک رہنمائی یہ ہے وَلْيَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ، وَلْيَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وآخرهما تنزع، جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے اور اتارتے وقت دایاں پاؤں آخر میں اتارا جائے، پہلے بایاں پاؤں اتارا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی جو دے دی ہے اس نے مخصوص کر دیا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی، امہات المؤمنین کی فضیلت اس حدیث میں موجود ہے، خصوصاً حافظہ، عالمہ، صدیقہ، بنت الصدیق، حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول کے ان امور کو بیان کر رہی ہیں جو صرف وہی دیکھ سکتی تھیں، اور انہوں نے بہت سارا علم امت تک پہنچایا، اور یہی وہ راز تھا جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا تک ایک ایک پہلو کو پیش کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے نو شادیاں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ دائیں جانب کو مقدم کرتے جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، اور بالوں کو درست کرنے میں، اور اس طرح دیگر امور میں، قمیض پہننا ہے اور اس طرح شروال پہننی ہے۔ اگرچہ یہ ایک لفظ تو بول دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سروال تو خریدی ہے لیکن پہننے کی کوئی دلیل نہیں۔ صرف امام سنانی کہتے ہیں آخر خریدی ہے تو پہننے کے لیے خریدی ہوگی، لیکن کسی حدیث میں نص موجود نہیں، آپ نے پیجامہ تو پہنا ہے لیکن سروال پہننے کی کوئی واضح نص نہیں، سوائے اس روایت کے کہ آپ نے یہ خریدی۔ تو علماء امت کا اس میں بھی ایک اپنے اپنے شوق سے اختلاف ہو گیا دلائل کی بنیاد پر۔ اسی طرح کھانے اور پینے میں بھی آپ دائیں جانے پسند کرتے۔ یہ ساری کی ساری باتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جو دائیں جانب ہے اس سے تفاعل حسن اور تشریف اور تکریم کی بات سمجھ آتی ہے، اور جتنی وہ چیزیں جو بائیں ہاتھ سے بائیں جانب کی ہیں وہ اشیاء مستقذرا ہیں جس میں نجاسات اور اس طرح کے پہلو آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کر دیا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ عز الجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع کیا اور دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے سے بھی منع کیا۔ لأنها للطیبات واليسار لما سوى ذلك، کیونکہ دائیں ہاتھ یہ پاکیزہ چیزوں کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ دوسری چیزوں کے لیے۔ اس حدیث سے ہمیں چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دائیں جانب کو پاکیزہ اشیاء کے لیے مقدم کیا جائے گا، اور یہی ہے فضیلت والا کام، شرعی طور پہ، عقلی طور پہ اور طبی اعتبار سے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاعدۃ الشرع المستمرہ استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر۔ شریعت کا ایک مضبوط قاعدہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے ہر اس کام کو جو عزت والا، تکریم والا، زینت والا کام ہے، اور جو اس کے الٹ کام ہیں اس کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ بائیں جانب کو نجاسات اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا یہ شرعاً اور عقلاً یہ لائق ہے۔ تیسری بات جو سمجھ آتی ہے، ان الشرع الشریف جاء لاصلاح الناس، شریعت کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہے اور ان کی تہذیب ہے اور ان کو کسی بھی قسم کے نقصانات اور ضرر سے بچانا ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے، وضو کرتے وقت بھی دائیں اعضاء کو مقدم کیا جائے بائیں اعضاء پر. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دائیں جانب کو مقدم کرنا وضو میں سنت ہے, اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اس فضیلت اور سنت سے محروم ہوگا اگرچہ اس کا وضو ہو جائے گا. اور امام ابن قدامہ مغنی میں بیان کرتے ہیں, لا يعلم في عدم الوجوب خلاف, اس کے عدم وجوب پر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. النعيم المجمري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. نعيم المجمر سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل, بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی اس حال میں غرا محجلین, ان کے چہرے اور پاؤں اور ہاتھ چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے. من آثار الوضو, وضو کے آثار جہاں تک وضو کا پانی گیا. فمن استطاع منکم, پس تم میں سے کوئی شخص اگر طاقت رکھتا ہے, ان یطیل غرته, اپنی چمک اور روشنی اور سفیدی کو لمبا کرے, فلیفعل, اسے چاہیے کہ وہ کرے. وفی لفظ آخر, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, رأیت ابا ہریرہ یتوضأ, میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے. فغسل وجہہ ویدی, تو انہوں نے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. حتی کاد یبلغ المنکبین, یہاں تک کہ وہ اپنے کندھوں تک لے گئے. ثم غسل رجلی حتی رفع الى الساقین, پھر وہ اپنے پاؤں کو انہوں نے دھویا یہاں تک کہ اپنی پنڈلیوں تک اس کو لے گئے. ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, پھر کہنے لگے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, وہ فرما رہے تھے, ان امتی یدعون یوم القیامہ, میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی, غرا محجلین, پانچ کلیان گھوڑے کی طرح ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, من آثار الوضوء, وضو کے آثار کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته وتحجیلہ فلیفعل, جس کو اس بات کی طاقت ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو اور تحجیل کو, اپنی چمک کو لمبا کر سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ کر لے. وفی لفظ لمسلم, اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں, سمعت خلیلی یقول, میں نے اپنے خلیل سے سنا, وہ فرما رہے تھے, تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء, مومن کو اتنا زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے یدعون, یدعون سے مراد ینادون, ان کو بلایا جائے گا, پکارا جائے گا, ایک عزت کی اور تکریم کی آواز ہوگی. غرن سے مراد, یہ غرن جس کی جمع اغر ہے, لمعت بیضا فی جبہت الفرس, گھوڑے کی پیشانی پہ سفیدی کا نشان. چنانچہ فاطلقت علی نور وجوہہم, اور اطلاق کیا کیا گیا کہ وضو کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. محجلین, یہ تحجیل سے ہے, اور تحجیل سے مراد بیاض یکون فی قوائم الفرس, یہ ایسی سفیدی ہے, ایسی روشنی ہے جو گھوڑے کے چاروں پاؤں میں محسوس ہوتی ہے جب اس کے پاؤں سفید ہوں. والمراد بها النور الكائن فی هذه الاعضاء یوم القیامة، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کو اسی طرح دونوں ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، تشبیہاً بتحجیل الفرس، جس طرح پانچ کلیان گھوڑا جس کا منہ، جس کے دو پاؤں دو ہاتھ پانچوں سفید ہوں تو دور سے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، چمکتے ہیں، اسی طرح مومن کے بھی ہاتھ اور پاؤں اور اسی طرح اس کے چہرے میں چمک ہوگی۔ الوضوء من آثار الوضوء، یہ علت بیان ہوئی ہے کہ یہ روشنی اور سفیدی کیوں ملے گی، کیونکہ وہاں وضو کا پانی پہنچا ہوگا۔ حدیث کا اجمالی معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے رہے ہیں اور ان کو ایک فضیلت اور شرف کی علامت دے رہے ہیں قیامت کے دن باقی امتوں کے مقابلے میں، جہاں پوری کائنات کے سامنے اس امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، تَتَلَأْلَأُ وُجُوهُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِالنُّورِ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی نور کے ساتھ، اور یہ ان کی عظیم عبادت کا نتیجہ ہوگا جس عظیم عبادت کا نام وضو ہے، اور جنہوں نے وضو اللہ کی رضا کے لیے کیا، ثواب کے لیے کیا، تو یہ اس امت کے ہر فرد کے لیے جزا ہوگی قیامت کے دن، تمام امتوں کے مقابلے میں صرف ان کو ہی نصیب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من قدر علی اطالت هذه الغرہ فلیفعل، جو شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ سفیدی لمبی کرے اس کو کرنا چاہیے، لانه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرہ والتحجیل، جتنے بھی وضو کے اعضاء کو زیادہ دھویا جائے گا اتنے ہی اس کی سفیدی زیادہ ہو جائے گی۔ لأن حیلۃ النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء، کیونکہ جہاں تک وضو کا پانی ہوگا اسی کے مطابق ہی سفیدی بڑھا دی جائے گی۔ یہاں اطالۃ الغرہ سفیدی کو لمبا کرنے میں اختلاف ہے، علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ چہرے کو تو دھونا سمجھ آ گیا، اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک، پاؤں کو ٹخنوں سمیت، تو لمبا کرنے سے کیا مراد ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ آپ کوہنیوں سے بھی آگے دھو سکتے ہیں اور اسی طرح ٹخنوں سے بھی اوپر دھو سکتے ہیں، تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے۔ اور امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ جو حد بیان کر دی گئی ہے حدیث میں، ٹخنے، کونیاں، سر، اس سے چہرہ، اس سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، اور اسی بات کو امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم اور عبد الرحمن بن ناصر السعدی انہوں نے اس کی موافقت کی ہے۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ اگر جو اعضاء دھونا فرض ہیں، پاؤں، ہاتھ، بازو، چہرہ، تو یہ تو عبادت ہو گئی، اور اگر اس سے زیادہ دھونا ہے اس کی دلیل چاہیے، اور حدیث جو ہے اس معاملے میں کوئی نص موجود نہیں کہ اس سے زیادہ دھویا جائے۔ اور رہا سیدنا ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ حدیث کی ان کی فہم ہے، کسی اور صحابی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور اگر احادیث کو غور سے پڑھا جائے تو پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ یہ کلام من اراد ان یطیل غرته فلیفعل، یہ اللہ کے رسول کی کلام نہیں، یہ سیدنا ابو ہریرہ کی کلام ہے۔ اور یہاں رک کے ایک چھوٹا سا قاعدہ لکھیے اور سمجھیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہم بات وہ اپنی زندگی میں لائیں گے جو اللہ کے رسول نے کہی، العبرۃ بما روا لا بما رعا، العبرۃ بما روا لا بما رعا، اعتبار اس بات کا ہوگا جو صحابی روایت کرے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا اور کیا، روایت کے مقابلے میں اعتبار اس بات کا نہیں ہوگا کہ میری رائے یہ ہے. پھر سنیے, العبرۃ بما روا لا بما رآ, اعتبار اس بات کا ہوگا کہ روایت کیا ہے, اس کا نہیں ہوگا کہ رائے کیا ہے. نص کے مقابلے میں, حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی رائے کی کوئی قدر نہیں سمجھی گئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت دارمی میں ہے, ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ فرماتے, اور عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے. نو ڈاؤٹ سیدنا ابو بکر جیسا اللہ نے امت میں پیدا ہی نہیں کیا. نو ڈاؤٹ جنت کے آٹھوں دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. نو ڈاؤٹ یہ واحد انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا, میرا رب قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ دے گا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے ایک بات کہہ دی, خشیتو ان تنزل علیکم حجارت من السماء, مجھے خوف آ رہا ہے تم ابو بکر کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو, کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اس سے ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی حدیث کے مقابلے میں پتھروں کی بارش کا سبب بن سکتا ہے, دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے پھر جس کی بات کو حدیث پر مقدم کیا جائے؟ تو آئیے ایک مرتبہ پھر قاعدے کی طرف, العبرۃ بما روا لا بما رعا, اعتبار اس بات کا ہوگا جو صحابی روایت کرے, نہ کہ اس کا ہوگا جو اس کی رائے ہے. تو یہاں روایت کیا بیان کر رہے ہیں؟ صحابی کونیوں تک دھونا, اسی طرح ٹخنوں تک دھونا. رائے کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ کی؟ کہ وہ خود کندھوں تک لے جاتے اور پنڈلیوں تک لے جاتے. یہاں بطور مثال دو تین مثالیں اور بھی لکھ لیجئے تاکہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے. العبرۃ بما روا لا بما رعا, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے صحیح بخاری میں, فاعف اللحا, داڑھی کو معاف کر دو, خالف المشرکین, اور مشرکوں کی مخالفت کرو. یہ روایت ہے معاف کرنا. وکان اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتی, انہوں نے جب حج اور عمرہ کیا, ثم لیقضوا تفسهم, اس آیت کی روشنی میں انہوں نے سمجھا کہ شاید بالوں کے ساتھ داڑھی کو بھی کٹوانا ہے, تو انہوں نے ایک قبضہ سے زائد کٹوائی, لیکن صحابہ نے نہیں مانا. روایت پہ عمل ہوگا, ان کی اس رائے پہ عمل نہیں ہوگا. تیسری مثال, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا منا میں, انہوں نے, روایت یہ ہے کہ منا میں اللہ کے رسول نے دو رکعتیں پڑھیں لیکن انہوں نے چار پڑھیں. روایت کا اعتبار ہوگا, رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. چار کیوں پڑھی جب ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان پہلی مرتبہ حج کرنے آئے ہیں دور دراز سے, اور خدشہ یہ ہے کہ جب واپس جائیں تو سمجھ لیں گے کہ زور اثر کی ہیں ہی دو رکعتیں, اس لیے چار پڑھا دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, روایت یہ ہے کہ چھ مرتبہ متا حرام ہونے کی دلائل آ چکے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا وانی حرمتها الى یوم القیامہ, چھٹی مرتبہ فرمایا اس کو قیامت تک کے لیے میں حرام کرتا ہوں. حرم المتعۃ النکاح, نکاح نے متع کو حرام قرار دے دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے رائے دے دی کہ متع جائز ہے, تو اچانک بیٹھے تھے تو ایک آواز آئی, لقد اضل الناس بفتوى ابن عباسی, اور بہت سارے شعر پڑھے. بندہ نظر نہیں آ رہا شعر پڑھنے والا, پوچھا کون ہے؟ ایک جن نے آ کے شعر پڑھے کہ لوگ تو گمراہ ہو گئے. عبداللہ بن عباس کے فتوے سے. عبداللہ بن عباس کہتے کون سا فتویٰ؟ کہتے سنا ہے آپ موتے کو جائز قرار دیتے ہیں. حدیث تو یہ ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس سجدے میں گر گئے. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی کچھ ہوگا. روایت کا اعتبار ہے، رائے کا اعتبار نہیں ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کونیوں تک اور اپنے ٹخنوں تک ہی پاؤں دھوئیں گے. اگر سفیدی کو لمبا کرنا ہو، کچھ لاجیکلی بھی بات سمجھیں، سفیدی جہاں پاؤں کے ساتھ ہمارا جی چاہے کہ پنڈلیاں بھی چمک رہی ہوں اور ہاتھوں کے ساتھ کندھوں تک بھی چمک رہا ہو، تو پھر چہرے کے ساتھ سر کو بھی چمکانا چاہیے، تو یہ تو سر کو بھی ساتھ دھو لینا چاہیے. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں، لو سلمنا بهذا لاقتضى، اگر ہم یہ بات مان لیں تو ہمیں چہرے کے ساتھ سر کو بھی دھونا پڑے گا، اور اس کو کوئی بھی غرہ نہیں کہتا. تو یہ اللہ کے رسول کی کلام میں تناقض آ جائے گا، اختلاف آ جائے گا. تیسری بات، کسی بھی صحابہ میں سے کسی صحابی کا یہ فہم نقل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فہم تھا، اور وہ سب کے سامنے نہیں کرتے تھے، وہ کرتے بھی اکیلے ہی تھے. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ، اس حدیث کو 10 صحابہ نے بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت، تو نعیم کی روایت کے سوا کسی روایت میں ان الفاظ کا تذکرہ بھی نہیں ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حادی الارواح میں لکھا ہے، اور وہاں یہ روایت لے کے آئے ہیں ابو حازم کی، كنت خلف ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے پیچھے تھا، وهو يتوضا للصلاه، اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، فكان يمد يده حتى يبلغ ابطح، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا یہاں تک کہ اپنے بغلوں تک لے گئے، فقلت يا ابا هريره ما هذا الوضوء، ابو هريره یہ کیا؟ فقال يا بني فروخ انتم ها هنا، اے فروخ کی اولاد تم یہاں ہو. فروخ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، جو اسحاق اور اسماعیل کے بعد تھی، ان کی نسل بہت زیادہ ہوئی اور انہی کی نسل سے ہی عجمی پیدا ہوئے، جیسا کہ ازہری نے بیان کیا کہ تم یہاں ہو. لو علمت انکم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں ایسے وضو نہ کرتا. اس سے پتا چلا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکیلے ہی ایسا کام کرتے تھے، اور جب اکیلے ہوتے اللہ کے رسول کے فلیفعل کے امر پہ عمل کرتے ہوئے بقیہ صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا. حدیث میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ اطالت، یہ حلیہ، یہ زیور زینت ہوگا بازو میں، معصم جوڑ میں، کلائی میں، لا فی العضد والکتف، نہ کہ زیور جو ہے وہ انسان کے کندھوں کو پہنایا جائے گا. زیور کا جو محل ہے وہ معروف ہے. باب دخول الخلاء والاستطابہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا باب اور پاکیزگی اختیار کرنے کا باب. الحدیث 11، 11ویں حدیث، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناسهم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تو یہ کہتے، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث یعنی مرد جنوں سے اور جننیوں سے. اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے اذا دخل الخلا، اذا دخل سے مراد اذا اراد الدخول، جب وہ بیت الخلا میں جانا چاہے. اور ادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں روایت بھی سیدنا انس سے یہ ہے، کان اذا اراد ان يدخل الخلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے. الخلا یہ مد کے ساتھ ہے، اس سے مراد ہے خالی جگہ یا وہ جگہ جو قضائے حاجت کے لیے تیار کی گئی ہو. یہ صحرا میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ تعمیر شدہ بھی ہو سکتی ہے. دونوں جگہوں میں تصرف کیسے کیا جائے گا؟ اگر تو مرحاض ہے، مرحاض اٹ مین کہ ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے، تو پھر داخل ہونے کا جب ارادہ کریں تو باہر ہی کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھی جائے. اور اگر صحرا میں ہیں، کوئی تعمیر نہیں اور آپ چٹیل میدان ہے، صحرا ہے، وہاں قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے گی جب بیٹھنے لگیں. الخبس والخبائث، الخبس یہ مذکر شیاطین ہیں، خبائث یہ مؤنث شیاطین. اس حدیث کا اجمالی معنی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اس حدیث میں ایک ادب بیان کرتے ہیں، قضاء حاجت کا ادب. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف ملتجی ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے، اسی سے ہی ہر وقت مدد مانگتے، یہاں تک کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے جاتے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے خبائث سے، جنوں سے اور جنیوں سے، جو ایک مسلمان کے دین کو خراب کر سکتے ہیں اور خراب کر سکتی ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ہستی المحفوف بالعصم، جو معصوم عن الخطا ہے اور جن کی حفاظت کی گئی ہے، اگر وہ شر سے اور شر والوں سے ڈرتے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے تو ہمارا خوف تو شر اور شر والوں سے زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں تو زیادہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دشمن تو زیادہ ہیں. ان کا تو قرین جو تھا، جو شیطان تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تو ہمارے حالت تو کیسی ہو سکتی ہے. ہمیں شر سے بچنے کے لیے اور اہل شر سے بچنے کے لیے تدابیر زیادہ اختیار کرنی چاہیے. اس حدیث سے ہمیں تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات، یہ دعا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یا قضاء حاجت سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، تاکہ شیاطین کے اس فساد سے اور اس محاولے سے بچ سکے جو چاہتا ہے شیطان کہ اس کی عبادت میں خلل ہو، اور یہ اس وقت ہوگا خلل جب اس کی طہارت میں خلل ہوگا. دوسری بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ شیطانوں کی صرف یہ ہی تکلیف نہیں ہے کہ وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی یہ بھی تکلیف ہے کہ وہ انسان کو پاک نہیں رہنے دیتے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کی شر سے بھی اللہ بچائے، اور وہ شر جو ہمیں پلید رکھنا چاہتے ہیں اس سے بھی بچائے. تیسری بات اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے، نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہے، اور ایسے اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے جس سے انسان نجاستوں سے بچ جائے. اور یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان عامۃ عذاب القبر من البول، کثرت سے جو عام لوگوں کو قبر میں عذاب ملے گا، ان اللہ لا یستحی من الحق، وہ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوگا جب وہ پرہیز نہیں کریں گے. تو یہاں رک کے ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، جن، جن یا جنو سے ہے ایسی چیز جو نظر نہیں آتی. اس معاملے میں تین گروہ دنیا میں موجود ہیں. پہلا گروہ جو احتیاط برتتا ہے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار دانش مند مسلمان ہے، دوسرا گروہ جو کہتا ہے پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی جن ہے تو ہم اس سے بڑے خود جن ہیں۔ یہ احمق لوگوں کا طریقہ ہے جو سنت شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تیسرا گروہ جو کہتا ہے دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، آئے تو صحیح جن، جو پرواہ نہیں کرتے ان کا مطلب جن ہے ہی نہیں، ہمیں کو نظر آتے ہیں، یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ بس تخیلاتی چیز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان نیک ہے جن بھی نیک ہیں، جس طرح شیطان بد ہیں جن بھی بد ہیں۔ کن طرائق قددا، سورۃ الجن میں آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح انسانوں کی جماعتیں ہیں گروہ ہیں، جنوں کی بھی جماعتیں اور گروہ ہیں، جس طرح انسان بستے ہیں جن بھی بستے ہیں، نہ جانے یہاں کتنے جن بیٹھے ہوں، شرط یہ ہے کہ ڈرنا نہیں، اور ہو سکتا ہے انسانی شکل میں کوئی جن بیٹھا بھی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے وہاں لفظ کیا آئے ہے، وما خلقت الجن کا پہلے تذکرہ آیا، لیکن بعض لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے تاکہ ان کے عقائد درست ہو جائیں، کچھ لوگ جن کا نام لیتے ہیں اور اگلے 24 گھنٹے کھانا نہیں کھائیں گے، جن، اور وہ کھا جائے گا۔ کبھی آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی سنی ہوں، 4 جن گوجرانوالہ میں آئے اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، کبھی سنا؟ ایسا نہیں ہوتا، جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ فتنہ جو ہے یہ مشرکوں کی وجہ سے مسلمانوں پہ مسلط ہوا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جن انسانوں سے ڈرتے تھے، اچانک انسان مشرک ہو گئے، مشرکوں نے جب وادی میں پڑاؤ ڈالنا تو ہاتھ جوڑ دینے، ہم اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتا ہوں۔ انہیں کہا ہاں یہ ہم سے ڈرتے ہیں، فزادوہم رہقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا۔ تو یہ مصیبت بھی مشرکوں کی وجہ سے مسلمانوں پہ مسلط ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجن ثلاثۃ اصناف، جنوں کی 3 قسمیں۔ بیٹا یہ علم کے لیے ہے، اگر آپ کو کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لے، ہم یہ حدیث نہیں بیان کرتے، یہ نہ ہو کہ اگلے 2 دن ہمارے لیے مشکل بن جائے کہ بس پتہ نہیں چلا یہاں تھا جن غائب ہو گیا۔ مثل الحیات والعقارب، کچھ جن سانپ ہوتے ہیں اور بچھو بن جاتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، لیکن یہاں یاد رکھیے گا جو سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، وصنف یضعنون ویرتحلون، ایک قسم جنوں کی ایسی ہے جو لمبا سفر آنن فانن کر جاتے ہیں، وصنف یتطیرون، جو ہوا میں بھی اڑتے ہیں۔ جو سانپ اور بچھو ہوگا اس کی آپ کو پہچان کیسے ہوگی؟ سانپ جو ہوگا جن، اس کے 2 کلر ہوں گے، بالکل سفید یا زرد رنگ ایک نشانی، دوسری نشانی وہ سموتھلی چلے گا، زگ زیگ نہیں چلے گا، ویسے جتنے سانپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے وہ سیدھا نہیں چلتے، لیکن کس طرح وہ زگ زیگ چلتے ہیں، جن سانپ جو ہے وہ بالکل سموتھلی چلتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ایسا، کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک سے ہم نے دیکھا اتنا بڑا سانپ، ہم نے اوپر کوئی چیز ڈالی کہ لاٹھی لے کے آتے ہیں، واپس آئے تو کچھ بھی نہیں، جن تھا، سانپ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اگر ایسی چیز نظر آئے تو کہو اخرج عبد اللہ، اللہ کے بندے نکل جاؤ، 3 مرتبہ کہو وہ نکل جائے گا، نہ نکلے تو پھر لاٹھی پکڑ لو، اس سے پہلے نہیں پکڑو، لیکن عام سانپ اگر ہو اس کو دیکھتے ہی مار دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 5 یقتلن فی الحل والحرم، 5 چیزوں کو حرم میں ہوں یا حل میں ہوں قتل کر دینا چاہیے، الحی سانپ، والعقرب بچھو، والکلب العقور باولا کتا، والغراب کوا، والہدا اور گرگٹ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو لوگ سانپ پکڑ کے تماشا لگاتے ہیں یا اس کے علاج کے لیے اس کو پکڑ لیتے ہیں، فرمایا فلیس منا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں
ما سالمناهن منذ حاربناهن، ہم نے جب سے حدیث سنی ہم نے کوئی سانپ چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ جوگی ٹائپ ہوتے ہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جنوں سے بچنے کے لیے زندگی میں پانچ کام کرنا نہ بھولیے گا. زندگی کے آخری سانس تک جن آپ کو پریشان نہیں کریں گے. پہلا کام، اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنا. ایسی روحانی طاقت ہے، ایسی لیزر شعائیں نکلتی ہیں بندے سے کہ جن قریب آتا ہی نہیں ہے. دوسرا کام، صبح و شام کے اذکار کی پابندی. تیسرا کام، ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے والا جادو، نظر بد، جن، تو نے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، بچ جاتا ہے. چوتھا کام، اپنے آپ کی صفائی میں کوئی سستی نہ کرے اور گھر کی صفائی میں بھی سستی نہ کرے، کیونکہ ان کا ڈیرہ زیادہ تر ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے. اور پانچویں بات، سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، ینفر منہ الشیطان، وہاں سے شیطان ان کا پوپ بھی بھاگ جاتا ہے، تو جن کون ہیں؟ بسا اوقات جس طرح انسانوں میں بھی کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، چھوٹے سے بچے تھے، راستے میں کھیل رہے تھے، سیدنا عمر آئے، سارے بچے بھاگ گئے اور یہ اکیلے کھڑے رہے. کہتے تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہتے میں کچھ چور ہوں اور راستہ کھلا گزر جائیں. تو سیدنا عمر مسکرا کے کہتے ہیں، کسر اللہ من امثالک، بیٹا تیرے جیسے اللہ اور پیدا کرے. تو اس عبداللہ بن زبیر کو ایک جن تنگ کرنے لگ گیا. مسجد سے نکلے، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی، تو ایک چھوٹا سا بابا ٹائپ اس کے آگے آگے چلنے لگ جاتا اور غائب ہو جاتا. مسجد سے نکلے، اچانک اس کو نظر آئے، انہوں نے گھما کے ایک لاٹھی لگائی اور لگی اس کے سر پہ، اور وہ اس طرح قلعہ بازیاں کھاتا کہتے ہیں، شقق تراسی، ساری پھوڑ دیے تم نے، دوبارہ نہیں آیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، تو سعید بن جبیر کو جب بھی نماز شروع کرتے تو سامنے عبداللہ بن عباس بن کے جن آ جاتا. لیکن یہاں میں راز دینا چاہوں گا جو آپ کے کام آئے گا، جو سعید بن جبیر نے کیا. لیکن اس سے پہلے حجاج ظالم، بہت بڑا ظالم تھا حجاج، لیکن اس نے کام بھی بڑے اچھے کیے. پہلا کام جو تھا، حجاج جیسا کسی کو قرآن یاد نہیں تھا. جا رہا تھا ایک مرتبہ، آگے سے ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا، اس رب کی قسم جس نے پہلے 15 پارے میں کلہ نازل نہیں کیا، مجھے اتنے پیسے دو. کہتا ہاں، کلہ نازل نہیں کیا، رکو یہاں. کھڑے کھڑے 15 پارے پڑھے اور اس کو انعام دیا. واقعی پہلے 15 پارے میں کلہ کلس نہیں آیا. دوسرا اس کا نیکی کا کام یہ تھا، اس نے نکتے وغیرہ لگوائے، اور ساتھ یہ ہے نماز کی پابندی بڑی کرواتا تھا. 1 لاکھ لوگوں کو شہید کرنے والا بشمول صحابہ کے، اس شخص نے نماز کی بڑی پابندی کروائی. کیا کرتا؟ نماز کھڑی کروائی اور باہر نکل گیا. دیکھا 2 دکاندار بیٹھے ہیں، اعرج، لنگڑے. پوچھا آپ نماز پڑھنے نہیں گئے؟ کہتے جی بس جی چلا نہیں جاتا. کہتے اچھا، بھیس بدل کیا؟ کہتا وہ برتن اتار کے دو. برتنوں کی دکان تھی، وہ اسی طرح چڑھا اور اوپر سے برتن اتارا. کہتا اچھا، برتن اتر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آرڈر دیا، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو بلایا، اس کی گردن اڑا دی. راوی کہتے ہیں اگلی نماز میں پہلی 2 صفوں میں صرف لنگڑے ہی تھے. حجاج بن یوسف کے نام کا ایک ایم فل کا ایک تھیسس جو ہے جامعہ القرآن میں لکھوایا گیا ہے، اور بڑی تفصیلات ہیں اس میں. تیسرا کام جو بہت اچھا اس نے کیا، اسے جادوگر اکٹھے کیے اور کیا کیا، ان کے سامنے کنکریاں پکڑی، اس کو گنا شمار کیا. کہتے بتاؤ کتنی ہیں؟ سب نے بتا دیا. کہتے تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے پھر پھینک دی، دوبارہ اکٹھی کی. کہتے اب بتاؤ. کہتے ہیں اب نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا جب تم گن رہے تھے تو ہم ذات بھی گن رہے تھے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، اس طرح شیطان چلتا ہے انسان کے جسم میں جیسے خون کی سرکولیشن ہوتی. جب تم نے نہیں گنا، غیب تو اللہ کے پاس. پھر اس نے نشانیاں ساری لکھوائیں، جادوگر کیسے جنوں کو لاتے ہیں، جن کیسے جاتا ہے، ساری نشانیاں لکھوا کے سارے مار دیے تھے. تو سعید بن جبیر نے جب دیکھا کہ یہ تو مسئلہ ہی بن گیا ہے، جب بھی وہ رات کو تہجد پہ اٹھتے سامنے عبداللہ بن عباس آ جاتے. ارادے سے تو اللہ ہی واقف ہے. نے کہا اچھا، اب چونکہ میں نماز میں ہوتا ہوں تو نماز میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، نماز میں خلل آئے گا. انہوں نے صرف اشارہ کیا کہ نماز شروع کی، جن آیا سامنے آتا کہ اس نے اسی طرح گردن سے پکڑ لیا، بس پھر چھوڑا اس وقت جب تک اس کی توبہ نہیں کروا دی.
اپنے آپ کو محسنات اذکار میں مضبوط کیجئے، اللہ عز و جل آپ کی حفاظت فرمائیں گے.
اور ویسے بھی اس میں کوئی غرابت نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے مدارس میں بھی آتے ہیں، جیسے لوگ آتے ہیں ویسے جن بھی آتے ہیں. سردیوں کا یہ موسم تھا، کلاس لگی ہوئی تھی، تو استاد محترم نے کہا کہ یاسین یہ ذرا دروازہ بند کر دو. اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی 10 فٹ لمبا ہاتھ نکالا اور دروازہ بند کر دیا. کہتے اوف کون ہے تم؟ کہتا استاد محترم 2.5 پارے رہ گئے ہیں مکمل کرنے میں، میرا قرآن مکمل ہو جانے دے، میں چلا جاؤں گا. اس کا قطع مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر حفظ کی بچی کو غور سے دیکھیں. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ایوب رضی اللہ عنہ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول. اگر تم قضاء حاجت کے لیے جب آؤ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، نہ تم بغائط ولا بول بولو براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، ولا تستدبروها اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرو، ولیکن شرقو او غربو لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو. قال ابو ایوب، ابو ایوب فرماتے ہیں فقدمنا الشام ہم شام جب آئے، فوجدنا مراحيض ہم نے دیکھا کہ وہاں مراحيض ٹوائلٹس قد بنیت نحو الکعبہ وہ کعبہ کے طرف ہی بنی ہوئی تھی، فننحرف عنها ہم اس سے اپنا رخ چینج کر لیتے، ونستغفر اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل سے استغفار بھی کرتے. الغائط کا مطلب ہے المطمئن من الارض، زمین ایسی جگہ جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. والمراحيض مرحاص کی جمع ہے، هو المغتسل جہاں غسل کیا جاتا ہے، اور کنایا ہے اشارہ ہے قضاء حاجت کی جگہ کا. ولیکن شرقوا او غربوا یعنی تم اتجہوا نحو المشرق والمغرب، تم مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو. لیکن یہ یہاں کا نہیں، اس جگہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں جس وطن عزیز میں ہم ہیں یہاں مشرق و مغرب کی طرف نہیں کیا جائے گا. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم، یہ مدینے والوں کے لیے ہے اور جو اس ڈائریکشن میں آتے ہیں، جب وہ مشرق و مغرب کو منہ کریں تو ان کا استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ نہیں ہوتا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے آداب کو بیان کیا ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نہ بیٹھا جائے جو کعبہ مشرفہ ہے، اور نہ ہی اس کی طرف پشت کی جائے کیونکہ یہ نماز کا قبلہ ہے، یہ تکریم کی جگہ ہے، یہ تقدیس کی جگہ ہے، ان کو چاہیے کہ رخ چینج کر لیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ فوراً بات کو مان لینے والے تھے اور اسی کو حق سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب فرماتے ہیں جب ہم شام گئے، جب شام فتح ہوا تو وہاں ٹوائلٹس بنی ہوئی تھی، قضاء حاجت کے لیے ان کو تعمیر کیا گیا تھا اور وہ قبلہ کی رخ بنائی گئی تھی، تو ہم فوراً اپنا رخ چینج کر لیتے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی کعبے کی طرف ان کا استقبال ہو جاتا، ان کو فوراً پتہ چل جاتا، تو جہاں ڈائریکشن چینج کرتے وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرتے. اس حدیث سے پہلی بات سمجھ آتی ہے کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ قضاء حاجت کے وقت جائز نہیں. دوسرا فائدہ جس حدیث سے مل رہا ہے، قبلہ سے دوسری طرف رخ کرنے کا یہ حکم ہے جو ماننا چاہیے. تیسرا فائدہ شارع کے اوامر اور نواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور منع کردہ چیزیں یہ تمام امت کے لیے ہے، یہ کسی خاص انسان کے لیے نہیں، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے۔ چوتھی بات اس میں سمجھ آتی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ کعبۃ المشرفہ کی تعظیم اور احترام باقی رہنا چاہیے، اور ایک مرفوع روایت کے الفاظ بھی ہیں، اذا اتى احدكم البراز فليكرم قبلۃ اللہ عز وجل ولا يستقبل القبلۃ، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے تو اس کو قبلۃ اللہ کی تکریم کرنی چاہیے، اس کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں بات اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس استغفار سے مراد قلبی استغفار ہے، زبانی نہیں، کیونکہ جب انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں۔ وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمر فيه رقيت يوما على بيت حفصة، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پہ ایک دن چڑھا، کیونکہ ان کی بہن کا گھر تھا۔ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكبرى، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قضاء حاجت کر رہے تھے اور ان کا چہرہ شام کی طرف اور ان کی پشت کعبے کی طرف تھی۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے گھر کی چھت پہ جب چڑھے تو اس طرح دیکھا۔ اس حدیث کو اور پچھلی حدیث کو دونوں کو جمع کر کے تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کا اختلاف ہے قضاء حاجت کے وقت کیا استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ ہو سکتا ہے۔ پہلا گروہ کہتا ہے کہ مطلقاً حرام ہے، جیسا کہ ابو ایوب، مجاہد، نخعی، ثوری، ابن حزم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، ان سب کا یہ موقف ہے، اور ابو ایوب انصاری کی روایت ابھی گزری ہے اور دیگر صحیح احادیث سے یہ استدلال لیتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ مطلقاً جائز ہے، عروہ ابن الزبیر، ربیعہ الرائی، داود الزاہری، وہ عبداللہ بن عمر کی اس روایت سے استدلال لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابن راہویہ، عبداللہ ابن عمر اور امام شعبی، یہ تیسرا قول بیان کرتے ہیں۔ وہ کون سا قول ہے؟ کہ اگر فضا کے اندر انسان ہو جہاں کوئی عمارت نہیں، ٹوائلٹس بنے ہوئے نہیں، تو وہاں جائز نہیں کہ استقبال قبلہ ہو یا استدبار قبلہ، لیکن اگر ٹوائلٹس بنائی جا چکی ہوں، دیواریں ہو جائیں، تو پھر جائز ہے۔ اور یہی مذہب صحیح ہے جس میں شرع دلائل وضاحت کرتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جب تعمیر شدہ ٹوائلٹس میں قضاء حاجت کے لیے کوئی جائے تو پھر جائز ہے استدبار کعبہ، نمبر دو استقبال بیت المقدس جائز ہے قضاء حاجت کے وقت، سوائے اس کے کہ بعض نے اس کو ناجائز بھی کہا ہے۔ بقی احادیث انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔